نحمد و نصلی علی رسول الکریم. یہ کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ فتح ربانی کا عزیز شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. یہ بات بار بار اس لیے عرض کی جاتی ہے، ہم تو ان مجالس میں اس طلب کے ساتھ بیٹھے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی آلائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی آلائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی آلائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ دل کے پاس بیٹھا ہوا دل میں آلائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی آلائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی رضاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کی نافرمانی سے روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے. انشاءاللہ یہ ارشادات بھی چونکہ ان کے لیے جو اس زمانے میں اسی طلب کو لے کر آتے تھے، اس لیے ان کے در تاثیر ہے، لیکن یہ انہی دلوں میں اترے گی جو دل سے اس کے طالب ہوں گے. ہم دل کی طلب کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ تاثیرات ہمیں بھی ملیں گی. چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں جو ہم نے پچھلی اتوار پڑھی تھی. یہ ارشادات تو ایسے ہیں جو بار بار پڑھنے والے ہیں. اصل حضرت کا واز تو عربی میں ہے، جس کا ترجمہ اردو میں حضرت مولانا عاشق لائی میرٹھی رحمۃ اللہ نے فرمایا. فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ معاملہ رکھ تاکہ تجھ کو ایک نور عطا فرمائے جس کی روشنی تجھ کو دنیا اور آخرت میں حاصل رہے. اس پر تفصیل سے بات تو پچھلی اتوار ہو چکی. جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کو مانو اور اس پر عمل کرنے میں صحیح کرو. اللہ کرے ہم بھی مان لیں، ہمارے دل میں بھی اتر جائے. یعنی یہ آج سے 1000 سال پہلے کی باتیں ہیں جو مجمع آپ کے پاس آیا اس کو فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کو مانو اور اس پر عمل کرنے میں صحیح کرو. اور تقدیر کے ساتھ اٹکا رہنا کہ جیسا بھی انجام ہونا مقدر ہے بلا عمل کیے چھوڑ دو. بعض لوگ تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں، جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے، اس لیے عمل کیا کریں. دنیا میں نہیں، رزق کی کوشش کے اندر نہیں، اس میں تو جان توڑ کے عمل کریں گے. لیکن یہاں عمل کا معاملہ جہاں آئے گا دین پر، اس پر جو ہونا جی ہو اس کو فرما. دیکھیے آج کی بات نہیں، یہ باتیں آج نہیں، 1000 سال پہلے بھی کاہل لوگ یہ کہتے تھے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ تقدیر کے ساتھ لٹکا رہنا کہ جیسا بھی انجام ہونا مقدر ہے بلا عمل کیے چھوڑ دو، کہ یہ محض حوث اور کمزوری اور کاہلوں کی حجت ہے. ہم کو تقدیر سے کیا بحث، وہ تو خدا کی لکھت ہے، اس کا واسطہ اسی کے ساتھ ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، اس نے کیا لکھا ہے کیا، اور اس کا واسطہ اسی کے ساتھ ہے. ہم کو تو یہ چاہیے کہ کمر باندھیں اور کوشش کریں اور کام میں لگیں. ہمیں تو یہ چاہیے کہ کمر باندھیں اور کوشش کریں اور کام میں لگیں، نہ قال و قیل اور چون چراں کریں، نہ علم خداوندی میں بحث کریں. ہمارا کام کوشش کرنا ہے، باقی وہ مختار ہے، جو چاہے کرے. حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ وہ کرے اس کی باز پس اس سے نہ ہوگی. کسی کی مجال ہے اس سے پوچھ جائے کہ کیوں کیا، اس سے باز پس نہیں ہوگی اور بندوں سے باز پرس ہونی ہے. ہم سے باز پرس ہونی ہے, ہمارے ہر قول کی ہر فعل کی اس سے باز پرس نہیں ہوتا. کیوں؟ اس سے بڑا کوئی آئی نہیں ہے جو اس سے پوچھے. جب تیرا کام ختم ہو جائے گا اور حق تعالیٰ تیرے قلب کو اپنا مقرر بنا لے گا اور یہ قرب تیرے لیے صحیح ہو جائے گا, تب وہ تجھ کو دنیا میں بے رغبت اور آخر میں با رغبت بنا دے گا, اور تو اپنا نام قرب پروردگار کے دروازے پر لکھا ہو پائے گا. یہ ذرا تھوڑی سی اونچے درجے کی بات ہے اور یہ ذوقی چیز ہے. جس کا ذوق بیدار ہو جائے گا وہی اس کو سمجھتا ہے. تو یہ فرمایا, جب تیرا کام ختم ہو جائے گا حق تعالیٰ تیرے قلب کو اپنا مقرر بنا لے گا, یہ قرب تیرے لیے صحیح ہو جائے گا, تب وہ تجھ کو دنیا میں بے رغبت اور آخر میں با رغبت. یعنی دنیا کی گنجی لذتوں کے پیچھے اب نہیں لگے گا. یہ مادی گندی لذتیں جہاں مراد ناجائز ہیں, جائزات رغبات سے منع نہیں کیا. جو جائز خواہشات اللہ نے رکھی ہیں جائز طریقوں سے پورا کرنا, اس کا تذکرہ نہیں ہے. جو شریعت محترمہ کی حدود کے اندر رہ کر حاصل کی جائیں اس سے منع نہیں ہے. یہ تو گندی لذتیں ہیں, ناجائز لذتیں ہیں, ناجائز خواہشات ہیں. یہاں جائز خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنا, اگر رغبت ہوگی یہاں رغبت ہی نہیں رہے گی. یہاں تو فرماتے ہیں کہ پھر جب دنیا میں سے بے رغبت یعنی دنیا کی ان گندی رغبات سے نکال دے گا اور آخرت میں با رغبت, اب توجہ کدھر رہے گی؟ کیونکہ ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہیں اس کا اثر ہماری آخرت پر پڑ رہا ہے. تو رغبت کس کی بنے گی؟ آخرت کی. اور صرف یہی نہیں ہوگی, جب تیرے دل کے اندر شفافت آ جائے گی, لطافت آ جائے گی, پاکیزگی آ جائے گی, اللہ کا مقرر بن جائے گا, اس کی رضا حاصل ہو جائے گی, اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی, جو شریعت مطہرہ پر چلنے ہی سے ممکن ہے. تیرے دل کے اندر غلط کی رغبت نکل جائے گی اور آخر کی رغبت پیدا ہو جائے گی, تو پھر تو اپنا نام قرب پروردگار کے دروازے پر لکھا ہوا پائے گا. یعنی اللہ تجھے دکھا دیں گے تیرا نام وہاں پر لکھا ہوا کہ فلاں ابن فلاں اللہ تعالیٰ کے آزاد کرتا بندوں میں سے ہے. یہ اب نفس کی غلامی سے آزاد ہو گیا, یہ شیطان کی غلامی سے آزاد ہو گیا, یہ گندی خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو گیا, یہ گندی لذات کی غلامی سے آزاد ہو گیا. اب یہ آزاد کرتا غلام ہے کس کا؟ اللہ کا. آزاد کرتا بندوں میں سے ہے. بس یہ وہ لکھت ہے جس میں نہ تغیر اور تبدل ہوتا نہ کمی پیشی. لیکن یہ کس کو ملے گی؟ اشارہ فرما رہے ہیں ان کو حاصل ہو گئی, ایسے نہیں فرما رہے ہیں, دیکھ کے بتا رہے ہیں, گزر گئے ہیں اس میں سے. اب فرما رہے ہیں کہ اس میں تغیر نہیں ہوگا, اس میں تبدل نہیں ہوگا, اس میں کمی بیش نہیں ہوگی. بس اس وقت اپنے پروردگار کی تیرا شکر اور اس کے سامنے طاعت اور نیک کاموں کا کرنا تیرا بڑھ جائے گا. اب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا مقرر بن گیا تو عمل چھوڑ کے بیٹھ جائے گا, نہیں, خر تو اور کرے گا, بڑھ جائے گا, شکر کرنا اور بڑھ جائے گا, طاعت کرنا اور بڑھ جائے گا, نیک کاموں کرنا اور بڑھ جائے گا. اور باوجود اس کے اپنے قلب کے ہاتھ سے خوف کو مت چھوڑ اور اس کی قدرت کو کمزور مت سمجھ. کیوں؟ کہ اگر الٹے پاؤں لوٹا کر ملعون بنا دے تو کون اس کا ہاتھ روک لے؟ کیا کسی کی مجال؟ یہ ضرور گو کہ اللہ اس میں تغیر تبدل نہیں کرے گا, لیکن پھر بھی اپنے قلب کے ہاتھ سے اس کا خوف مت چھوڑ, کہ اس کی قدرت کو کمزور مت سمجھ. کیوں؟ کہ اگر الٹے پاؤں لٹا کر ملعون بنا دے کون اس کا ہاتھ روک لے؟ اس کا ارشاد پڑھ کہ اللہ مٹا دیتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور قائم رکھتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. اگر وہ مٹا دے تیرا نام تو پھر کون ہے قائم رکھے کہ؟ یعنی یہ تاکہ ہر وقت اس کی اطاعت ہی میں, اور یہ رہے گا, اس سے پہلے بتا دیا یہ رہے گا, لیکن پھر بھی بتا دیا خدشہ تو رہے گا اور اسی کے پاس اس کی اصل لکھت ہے. نیز اس کا یہ ارشاد کہ جو کچھ وہ کرے اس کی اسے پوچھنا ہوگی اور بندوں سے پوچھ ضرور ہوگی. تو اس لکھت پر مطمئن مت ہو, کیوں کہ جس نے اس کو لکھا ہے اس کے مٹانے پر بھی قادر ہے, جس نے اس کو بنایا ہے اس کے ڈھانے پر بھی قادر ہے. ہر وقت طاعت و خوف و خشیت و احتیاط کے قدم پر رہ یہاں تک کہ موت آ جائے, اور سلامتی کے پاؤں پر دنیا سے آخر کی طرح عبور کر جائے. یعنی جب تک دنیا سے نکل نہیں جاتا ایمان کے ساتھ خطرہ لگا ہوا ہے. اس لیے اللہ کے جو مقرب ترین بندے بھی ہیں وہ بھی آخری وقت تک ڈرتے ہی رہے ہیں, مطمئن نہیں ہوئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے, انتقال کے وقت, سکرات کے وقت, غشی کے وقت جانے والے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. تھوڑی سی ہوش آئی تو صاحبزادے نے پوچھا کہ ابا جان آپ یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ میں شیطان لائن میرے سامنے آ گیا, کہہ رہے احمد تو مجھ سے بچ کے جا رہے ہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اپنے وقت کے ماما جن کا تقوی شدت تقوی, ان کے واقعات ہیں شدت تقوی. ہم تو فتوے پر عمل نہیں کرتے, وہ فتوے سے بڑھ کر تقوی پر, پھر تقوی سے آگے شدت تقوی. ایسا عجیب ان کی زندگی کے حالات کو پڑھ کے دیکھیں. کوڑے کھا لیے, وقت کے حاکم کی بات نہیں مانی, خلاف شریعت جو تھی, بیڑیوں میں ڈال دیا گیا آپ کو, اس کی بات نہیں مانی. کہ جو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تو اسی پر عمل کروں گا, اسی کو مانوں گا, تیری بات کیوں مانوں؟ وہ یہ فرما رہے ہیں زندگی ایسی کشمکش میں گزار کر بھی احتیاط کا عالم. میں نے بہت دفعہ سنایا کہ آخری یعنی یہی جو وقت ابھی جس کا دسکا ہوا نا, ابھی نہیں, اس سے کچھ دیر پہلے کی بات, کہ آپ کی باندی لائی کھانا تو سالن پوچھا کہاں گرم کیا ہے. دیکھو فراست بھی دیتے ہیں اللہ نظر آپ کو, ادھر کھانا آیا اپنے گھر کا کھا لیں, پوچھا گرم کہاں کیا ہے, یہ نہیں پوچھا کہاں پکا ہے. اس بیچاری نے بتا دیا سچ جو بات تھی, کہ آپ کے بیٹے کا چولہا جل رہا تھا, کھانا پکا گھر میں, سردی کا موسم ہوگا نا تو لاتے لاتے ٹھنڈا ہو گیا ہوگا, تو وہ اس کو گرم کرنے کی اس کو ضرورت تھی, سردیوں میں گرم کر کے کھایا جاتا ہے نا, تو اس نے کیا کیا کہ ان کے بیٹے کا ہی چولہا جل رہا تھا وہاں گرم کر لیا. میں نہیں کرتا اس کو, کیوں؟ اس کی وجہ ہے, ایسے نہیں. یہ حضرات اتنے میں احتیاط کی بات کر رہا ہوں, یہ شدت تقویٰ کی بات کر رہا ہوں. کھانا اپنے گھر کا پکا ہوا ہے, گرم ہوا ہے بیٹے کے چولہے پر, اور بیٹے کے چولہے سے اتنا فائدہ اٹھانا بھی گرمائش کے لیے آپ کو پسند نہیں. کیوں؟ کہ اس کی کمائی مشکوک تھی. کمائی مشکوک کیا تھی؟ خیر واقعہ تفصیلی ہے, میں اشارہ ہی کر دیتا ہوں. جب اس پہلے حکمران نے آپ کو تکلیفیں دی, بیڑیوں میں رکھا, جیل میں رکھا, آپ نے ان کی نہیں مانی کہ قرآن و حدیث سے بتاؤ میرے سامنے مانوں ورنہ میں تو نہیں مانوں گا. اس کے بعد جو حاکم آیا ہے وہ آپ کا معتقد تھا اور وہ آپ کی تلافی چاہ رہا تھا کہ جو ان کے پہلوں نے کی, تو اس نے چاہا کہ آپ کے وظیفہ مقرر کر دوں, آپ نے انکار کر دیا. کیوں انکار کر دیا؟ کہ حکومت کی جتنی آمدنی ٹیکس پر ہے اور ٹیکس لوگوں کے دل کڑھا کے لیا جاتا ہے. آج بھی خوشی سے ٹیکس دیتا ہے کوئی؟ دو دو لیجر بنا کے رکھے ہیں بزنس مینوں نے بھی, تنہاؤں سے کٹ جاتا ہے ان کے ہی جاتا ہے ٹیکس, وہ تو زبردست خوشی سے دیتا ہے. اس زمانے کے اندر بھی تھا, اس لیے اس کو کہ حکمرانوں کا مال کیا ہے, لوگوں کے دلوں سے جو ہے نا ان کو دباؤ ڈال کے لیا گیا ہے, اس لیے آپ نے انکار صاف کر دیا. اس کو لگی ہوئی تھی, اس نے ان کے بیٹے کو راضی کر لیا, تو اس کو دینا شروع کر دیا. تو اس لیے اس وقت جب رخصت ہونے کا وقت قریب ہے اتنا نفع بھی اٹھانا نہیں چاہا جو گرمائش کے لیے تھا، یہ تھا شدت تقوی. لیکن پھر بھی کیا فرما رہے ہیں شیطان کو کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، یہ ہے اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ خشیت جو ہے یہ خشیت ہی ہے. کیوں؟ کہ اس کو جانتے ہیں کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس کو مٹانے پر بھی وہ قادر ہے، جس نے اس کو بنایا اس کے ڈھالے پر قادر ہے. اس سے ہر وقت طاعت خوف خشیت احتیاط کرتا رہے، طاعت اس کی اطاعت کرتا رہے، شریعت پر چلتا رہے، خوف بھی رکھ خشیت بھی رکھ اور احتیاط کے قدر پر. یہ احتیاط ہے ہمارے اکابر کی زندگیوں کے اندر، آپ احتیاط بہت زیادہ پائیں گے. احتیاط کے قدم پر رہ یہاں تک کہ موت آ جائے اور سلامتی کے پاؤں پر دنیا سے آخری سر عبور کر جائے. جب یہاں سے نکل گیا پھر اطمینان ہے، اس سے پہلے خطرہ ہے. بس اس وقت تو تغیر کا تبدیل سے بے خوف ہو جائے گا، بارڈر کراس کر جائے گا نا اس دنیا کا، اب خوف نہیں. پر اے وہ شخص جو دنیا اور دنیا کی کشمکش میں اپنے جہل و نفاق و طلب سے گھسا جا رہا ہے، اور اے حرام خور، یہ کتنے سخت الفاظ ہیں. حضرت کے مجمع میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے نا، اللہ نے فراست بھی دی ہوئی تھی، تو ہر ایک کو خطاب کر رہے ہیں. اے اپنے جہل اور نفاق سے طلب سے گھسا جا رہا، اے وہ شخص جو دنیا اور دنیا کی کشمکش میں اپنے جہل و نفاق و طلب سے گھسا جا رہا ہے، اور اے حرام خور، تو قلبی نور اور باطنی صفائی اور دانش مندانہ تکلم کی تباہ کس طرح کرتا ہے؟ کہ کھا تو تو حرام رہا ہے، تیری تو کمائی حرام ہے، اور تما کر رہا ہے کہ تجھے باطنی نور مل جائے، قلبی نور مل جائے، باطنی صفائی مل جائے. تو اس کی تما کیسے کرتا ہے کہ تو دانش مندانہ تکلم کرے؟ اللہ والوں کا کلام تو بضرورت، ایسے نہیں بولتے اللہ والے، اللہ والوں کا کلام تو بضرورت اور ان کی نیند تو استغراقی، غلبہ ہو گیا ہے، اور ان کا کھانا بیماروں کا تھا کہ بادل ناخواستہ ہوا کرتا ہے. یہ تشبیہ دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے. بیمار کا دل نہیں کرتا کھانے کو نا، کہ کھاتا ہے نا، کہ نہ کھاؤں گا تو پھر مجبوراً کھاتا ہے نا. یہ اللہ والے بھی ایسے ہی کھاتے ہیں کہ ان کا کھانا بیماروں کا سا، نیند اس طرح کہ جب غلبہ ہو گیا تھوڑا سو لیا، یعنی وہ زیادہ وقت کس میں لگاتے ہیں؟ اطاعت کے اندر. بس وہ اسی حالت پر رہتے ہیں یہاں تک کہ لکھت اپنی انتہا کو پہنچے اور موت کا وقت آ جائے. وہ تو فرشتوں کے مشابہ ہوتے ہیں، محنت کر کے اپنے اندر نفسانیت کو مغلوب کر کے، اپنے نفس کے گندے تقاضوں کو دبا کر، شیطان سے بچ کر، ماحول کی فضاؤں سے بچنے کی صلاحیت حاصل کر کے، ایسی شفافت آ جاتی ہے، ایسی لطافت آ جاتی ہے، ایسی پاکیزگی آ جاتی ہے، گندے جذبات جیسے کل عدم ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کس سے فرشتوں کے مشابہ ہو جاتے ہیں، جن کے حق میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی کام کرتے جن کا ان کو حکم کیا جاتا ہے. یہ اللہ والے اب وہی کام کرتے جن کا ان کو حکم کیا جاتا ہے، ان کے مشابہ بن جاتے ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ جاتے ہیں، فرشتوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ فرشتوں کو نفس دیا ہی نہیں گیا، انہوں نے اطاعت تو کرنی ہے، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، نافرمانی کی استطاعت ہی نہیں ہے ان کے اندر. ان کا کیا کمال ہے؟ انسان کا کمال ہے. گو اب نفس کو مغلوب کر لیا ہے، شیطان سے بچنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، لیکن موجود تو ہے نا، اس لیے فرشتوں سے بڑھ کر ہے. کہ اس کے باوجود ان کو مقابلہ ہے ہی نہیں ہے، وہ غلط کر سکتے ہی نہیں ہے، ان کو اشتہا ہی نہیں ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو مشہور واقعہ کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، اللہ سمجھا دے. قرآن میں ذکر کیا گیا ہے جب قوم لوط کی بستیوں کو الٹنے کے لیے فرشتے آئے تھے، پہلے آپ کے پاس آئے اور انسانی شکلوں میں تھے، اللہ کے نبی تھے، پہچانا نہیں پہلے. اللہ کی حکمت ہے نا، ہم کہتے ہیں تھوڑا کشف ہو گیا نا کہ یہ سب کچھ جانتا ہے، وہ نبی ہے، نہیں پہچانا ہر وقت کے اعتبار سے بھی. اللہ کی حکمتیں، جو بتانا ہے بتانا، نہیں بتانا نہیں بتانا. اب وہ آ گئے انسانی شکل میں، آپ کے دل کی ایک چاہت ہوتی تھی کہ جو مہمان ہے اس کو کچھ کھلائیں، تو بچھڑا تل کے لے آئے، بچھڑا وہ ان کے لے آئے، انسان سمجھے لے کر آئے نا. اور انہوں نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا، کیوں نہیں بڑھایا؟ کبھی شکایت آئی نہیں، وہ تو فرشتے ہیں، ہم جیسوں کے سامنے گھنا ہوا گوشت آ جائے تو کیسے اندر سے ہمارے رال ٹپکے گی کہ جلدی سے سامنے آئے. اشتہار رکھی اللہ نے، فرشتوں کو رکھی نہیں. قرآن نے صاف لکھا ہے نا کہ انہوں نے ان کا ہاتھ ہی نہیں بڑھا، کیوں نہیں بڑھا؟ کیوں؟ فرشتے حیران ہو گئے نا. پھر کیا، ابراہیم علیہ السلام خائف ہو گئے کہ بھئی یہ کون سی مخلوق ہے، قرآن کہہ رہا ہے، خائف ہو گئے، نہیں پہچانا نا. پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو قوم لوط کی بستیوں کو لٹنے کے لیے جا رہے ہیں. اشتہا ہی نہیں ہے، انسان کے اندر ہے، تو یہ فرشتوں کے مشابہ تو ہو جاتے ہیں لیکن بلکہ ان سے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر غلط کی رغبت ہے ہی نہیں ہے. ان کے اندر رغبات تو موجود ہیں لیکن ملکہ ایسا حاصل کر لیا ہے، ان گندی رغبات کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، گندی خواہشات پر قابو پا لیتے ہیں، فرشتوں کے مشابہ ہو جاتے ہیں. اس لیے حق تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے کہ وہی کام کرتے جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، فرشتوں کے تعلق سے ان کے مشابہ بن جاتے ہیں بلکہ ان سے بڑھ جاتے ہیں. بس فرشتے ان کے خادم ہوتے ہیں، ان اللہ والوں کے فرشتے خادم ہوتے ہیں، اور دنیا آخر ان کے غاشیہ بردار بنتے ہیں. صاحبو، اگر میری تقریر تمہاری حالت کے موافق نہ بھی ہو اور اس وجہ سے تم اس کو سمجھ نہ سکو، تب بھی اس کو ایمان اور تصدیق سے سنو، جھٹلاؤ مت. اب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ بعض باتیں عقول سے بالا ہیں، ہم نے بھی سن لی، ہماری عقول سے بالا ہے. وہ جب بندہ اس مقام پہنچے گا تو پہچانے گا. ان اللہ والوں کی باتیں جتنی فرمائی ہیں حضرت نے، حضرت کا تو مشاہدہ ہے، حاصل کر چکے. اب جو مجمع بیٹھا ہر کس کا مجمع ہے، اس لیے ان کو فرما رہے ہیں کہ اگر میری تقریر کو نہ سمجھو، کیونکہ تمہاری حالت کے موافق نہیں، تمہاری بھی صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، نہ سمجھ سکو، تب بھی اس کو ایمان اور تصدیق سے سنو، جھٹلاؤ مت. میرا کلام قلوب کے لیے توجہ کا کام دیتا ہے، یہ ہے. ان اللہ والوں کے کلام سے دلوں کو توجہ ملتی ہے، یہ دلوں کے لیے ہے، یہ قلوب کے لیے ہے. یہ ہے جی صوفی. ہم نے آج صوفی پتہ نہیں کس کو بنا رکھا ہے، ہر ایک کو صوفی کہہ دیا. چھوٹی سی داڑھی صوفی صاحب، صوفی صاحب، ہاں تو اس کے کرتوت دیکھے، پھر کہا جی صوفی ایسے ہوتے ہیں، صوفی یہ. آج تصوف کی بگڑی شکلوں کو دیکھ کر تصوف سے نفرت ہے، اس کی اصل کو لانے کی ضرورت ہے، اصل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہے اصل. کیا فرماتے ہیں؟ میرا کلام قلوب کی توجہ کے لیے توجہ کا کام دیتا ہے، بس اس کو اپنے دل اور باطن سے سنو کہ تمہارے ظاہر و باطن کو چین نصیب ہوگا، تمہارے نفوس و خواہشات کی شوکت ٹوٹ جائے گی اور تمہاری شہوتوں کی آگ بجھ جائے گی. یہ گندے جذبات جو ہیں یہ مدھم ہو جائیں گے، ان کی آگ بجھ جائے گی. دیکھیے ہمارے پاس بہت سے ساتھی بات کرتا کہ کہتے ہیں جو واقعی کوشش کر رہی ہیں پھر مغلوب کبھی ہو جاتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ کچھ بتاؤ، سمجھ نہیں آ رہی جی. بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں، بس کہیں مغلوب ہو گئے، اس مغلوبیت کے اندر پھر ان کو جو ہے پریشانی ہوتی ہے، پھر حوصلہ دیا جاتا ہے پھر چل پڑتے ہیں. اس لیے فرما رہے ہیں ان کو کہ میرا یہ میرے پاس آؤ, اس نیت سے آؤ تو تمہارے دلوں کی اصلاح ہوگی, کیونکہ میرا کلام تو قلوب کے لیے توجہ کا کام دیتا ہے. بس اس کو اپنے دل اور باطن سے سنو کہ تمہارے ظاہر کا باطن کو چین نصیب ہوگا, تمہارے نفوس و خواہشات کی شوکت ٹوٹ جائے گی اور تمہاری شہوتوں کی آگ بجھ جائے گی. تمہارے حق میں سب سے بدتر چیز تمہاری شہوتیں ہیں. اللہ سمجھ عطا فرماتے ہیں جو دنیا کو تمہارا محبوب اور فقر کو تمہارا مبغوض بناتی ہیں اور تم کو تباہیوں میں گراتی ہیں. اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرماتے ہیں. یہ باتیں تھوڑی سی اونچے درجے کی اس لیے ہیں کہ ان حضرات نے مشاہدہ کر کے اچھی طرح سمجھ کے فرق کے تجربے کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ سب سے بدتر چیز تمہاری شہوتیں ہیں جو دنیا کو تمہارا محبوب بنا رہی ہیں. دنیا کو, دنیا سے مراد یہ گندی لذتیں ہیں, گنجی خواہشات ہیں, یا جائز خواہشات کو ناجائز طریقوں سے پورا کرنا ہے. جائز خواہشات دنیا نہیں ہے, جائز خواہشات کے جائز طریقوں سے کرنا دنیا نہیں ہے. دنیا نام ہی ہے کہ اللہ سے غافل ہو کر ایسے ان کے پیچھے پڑنا کہ حلال حرام کی تمیز ہی نہ. یہ شہوتیں ہیں, بدتر چیزیں جو دنیا کے محبوب بنا رہی ہیں اور فقر کو تمہارا بغوث بنا رہی ہیں کہ اگر یہ نہ ملی تو فقیر بن جائیں گے اور تم کو تباہی میں گراتی ہیں. ایک بزرگ سے روایت ہے, حقیقی تقوی یہ ہے, یہ بات ذرا غور سے سن لیں, یہ تجربے کی بات ہے اور پھر اپنے آپ کو اس پر پرکھ لیں. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ حضرت بھی حوالہ کس کا دے رہے ہیں, ایک بزرگ کا. ایک بزرگ سے روایت ہے کہ حقیقی تقوی یہ ہے, اب تقوی تقوی بہت کرتے ہیں, یہ سن لو ذرا. حقیقی تقوی یہ ہے کہ جو کچھ تیرے دل کے اندر ہے اگر تو اس کو جمع کر کے کھلے طباق میں رکھ دے, جو کچھ تیرے اندر ہے سب نکال کے طباق میں رکھ دے, اس کو لے کر بازار کا گشت لگائے, اس میں ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس کو اس طرح عالم آشکارا کرنے پر شرم آئے. یہ ہے تقوی. اب فیصلہ کر لو تقوی ہے کہ نہیں ہے. سمجھ گئے کیا کہہ رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے اندر جو دل کے اندر ہے اس کو نکال کے تھال میں رکھ لو اور بازار میں گشت لگا لو, ہاں اس پہ ایک چیز بھی نہ ہو جس کو پیش کرتے ہوئے آپ کو کیا ہو, شرم محسوس ہو. کیوں جی, نکال کے رکھ سکتے ہیں, پتہ نہیں اندر کیا کیا بھرا ہوا ہمارے. بندہ تو جانتا ہے جی, میرے اندر کو میں جانتا ہوں اچھی طرح. بل الانسان علی نفسہ ہی بصیر, اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کو اچھی طرح جانتا ہے, اس لیے فرما رہے ہیں. تقوی کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے اندر ہے نکال کے باہر رکھو, لے کے پھر جاؤ سب کے سامنے, پیش کرو سب کے سامنے. ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس کو اس طرح عالم آشکارا کرنے پر شرم آئے. اے جاہل, تجھے اپنا متقی نہ ہونا کافی نہ ہوا, یہاں تک اس سے آگے بڑھ کر جہالت اس درجہ پہنچ گئی, جب تجھ سے کہا بھی جاتا ہے کہ اللہ تفا کر کر تجھ کو غصہ آتا ہے, جب تو اسے حق بات کہی جاتی ہے تو سنتا اور سستی کرتا ہے, اس کے بعد جب کوئی موتر تجھ پر اعتراض کرتا ہے اس پر خفا ہوتا ہے, اپنا بخار اس سے نکال لیتا ہے. پھر سن لیں, اے جاہل, تجھے اپنا متقی نہ ہونا کافی نہ ہوا, یہاں تک کہ اس سے آگے بڑھ کر جہالت اس درجے پہنچ گئی کہ جب تجھے کہا بھی جاتا ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو تو تجھ کو غصہ آتا ہے. تقوی تو ہے نہیں, وہ کہتا تقوی تو غصہ آتا ہے, یعنی کیا اپنے ذوق میں سمجھا کہ میں متقی ہوں, مجھے کیا بتا رہا ہے, یہ مجھے کیا سمجھا رہا ہے, غصہ آتا ہے. جب تجھ سے حق بات کہی جاتی ہے تو سنتا بھی ہے لیکن سستی کرتا ہے, جب تجھ اور اس کے بعد کوئی موتر تجھ پر اعتراض کرتا ہے اس پر خفا آتا ہے, اپنا بخار نکال لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرا کرتا ہے وہ غصے کا بخار نہیں نکالا کرتا، جو اللہ ڈرا کرتا اس کو بتائے ٹوکے کسی بات پر تو غصے کا بخار نہیں نکالتا، دل کے اندر سے تسلیم کرتا ہے کہ ہاں مجھ میں ہے، میں اس کو نکالوں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمایا. جی یہ باتیں تو خیر آگے چلیں گی، میں بھی کچھ اس وقت مریض چل رہا ہوں، بس آپ لوگوں کے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہوں، رہا نہیں گیا ورنہ حالت میری بھی اس وقت بات تو کر لی ہے، لیکن اب ارق و نصاب شیٹیکا نے مجھے جکڑا ہوا ہے، سنا ہوا تھا لیکن اس کا پورے زور پر ہے، ہو رہا ہے علاج، اللہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی ہے نا، تین 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 قسم کے کمبینیشن تو بالکل کام نہیں دیے، اب چوتھا رات سے شروع کیا ہے، اللہ کرے اب شدت بڑھ گئی ہے، شدت پوری ہو رہی ہے. پچھلے جمعے کو تو بیٹھ گیا تھا اس کے اوپر، آج بیٹھنا بھی مشکل تھا، میں نے کہا نیچے بیٹھ جاتا ہوں، اب بھی پھر اس نے غلبہ کر لیا ہے. اللہ کا امر ہے، جب تک وہ چاہیں گے سبب اختیار کیا جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے دیندار ڈاکٹر ہیں، کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے جو 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 ان کے علم میں ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے. ہماری حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ 50 سال رہی تکلیف، 50 سال، 40 سال تو مجھے فرمائی تھی، اس کے بعد 10 سال رہے. تو یہ بہرحال ایک چیز ہے، یہ چلتی رہتی، اس میں ہم شدت بہت زیادہ اس وقت آئی ہوئی ہے. ابھی بھی ساتھی آئے ہوئے تھے پہلے بھی، تو اس وقت بھی مشکل ہو رہی تھی بیٹھنے میں، لیکن بہرحال اللہ کی محبت کی تاثیر ہے، میری بھی ضرورت ہے، مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے آ کر بیٹھ گیا. اللہ اس ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے. جو کوشش ہو رہی ہے یہاں بھی، اللہ کرے بات سمجھ لیں، صحیح تصوف کو سامنے لانے کی، یہ تصوف کی اصلی شکلیں ہیں. اس لیے قدیم بزرگوں کے واقعات پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہیں اصل صوفی. یہ صفائی لینی ہے اپنے دلوں کے اندر، اور دل کی صفائی ہوگی تو شریعت پر چڑھنے کی استعداد بڑھے گی. خلاف شریعت کسی کام کا نام صوفی تصوف نہیں ہے. آج کل کہا جاتا ہے کہ یہ صوفی ہے، جی ہر ویلے بھی نماز ہے، نا 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 نا، یہ باطنی نماز ہے، نا 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 نا. جن کے دل کے اندر شفافت آتی ہے، لطافت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، ان کے تقوی اور بڑھ جاتا ہے، اور شریعت پر چلتے ہیں، اور سنت کا اتباع کرتے ہیں. اس لیے کسی کو صوفی کو جو جاہل غلط کاموں میں لگا ہوا ہے خلاف شریعت میں، کبھی اس کے پیچھے اس کی بات کو ہم نے ہمارے لیے معیار جی ہیں، ہمارے بڑے جی ہیں، ہم نے تو انہیں کو دیکھا، بڑوں کو جن کو قریب سے دیکھا، جتنی باتیں فرما رہے ہیں ہم نے تو دیکھی ہیں، یہ صفات دیکھی ہیں اپنے بزرگوں کے اندر، دیکھی ہیں اللہ کے فضلوں کو بھی دیکھی ہیں ان کے اندر جیا ہیں. تو بھائی اس کے لیے، دل کی اصلاح کے لیے، دل کی صفائی کے لیے، دل کے اندر اصلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ ذکر خفی بھی ہے، جس کی ہمارے یہاں مشق کی جاتی ہے. میں بار بار اس کو دہرا رہا ہوں، یہ ہی ہے، کبھی نہیں کہتا یہ بھی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یہی ہے نہیں ہے. کیوں؟ کیا جس میں جو ہے کہتا ہے یہی ہے، باقی سب کی نفی کر دیتے، نہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے، ذکر خفی بھی ہے، جس کی مشق کرنے کرنی ہے. تو یہ مقصود یہ ہو، یہ دل کے اندر لینا، یہ جو بتایا جا رہا ہے، جو بھی ہم نے سنا نا، اس کو دل میں لانے کے لیے، اندر کے گندے جذبات پر قابو پانے کے لیے، ماحول کی گندی فضاؤں کے اثرات سے بچنے کے لیے، اس وقت غلبہ ہے مادیت کا، ہماری سوچ اس سے آگے نکل ہی نہیں رہی. ہمارا ہر چیز کے اندر ٹارگٹ ہمارا یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم سج جائیں، منصب مل جائے، ان گندی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، مادی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. آخرت بالکل اللہ حقیقت نصیب فرما دے. تو یہ اللہ کا ذکر اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ نورانیت آئے، وہ شفافت آئے، وہ لطافت آئے، وہ پاکیزگی آئے، جو ہمیں اللہ کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. یہی خلاصہ ہے. ہمارے اندر سماتے تھے بہت دفعہ فرمائی بات یہ، ایک مولوی صاحب کو لے کر حاضر ہوا تو فرمایا تصوف کا خلاصہ بتاؤں، عوامر کو للہ کرنا نواحی کو للہ چھوڑنا بہت سیدھی سی بات ہے. جتنے حکم کرنے کے ہیں اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں, جن سے روکا گیا اللہ کی رکنے والے بن جائیں, یہ صلاحیت لینی ہے. تو اس ذکر سے مدد ملے گی, اس لیے اس کو کرنا جو ہے اس کا مستقل حکم بھی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر, یعنی چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو اور غافلین میں سے رہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرما رہے فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا, رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ. یعنی یہ جو لینی ہے, جو باتیں سنی ہیں ہم نے, یہ صلاحیت لینی ہے, یہ دل میں شفاوت لینی ہے, یہ دل میں پاکیزگی لینی ہے, دل میں قوت لینی ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ وقت نکال کر دل میں اللہ کے نام کو رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے. دل کی پاکیزگی کے لیے چلتے پھرتے ذکر کر لیں گے, فائدہ ہوگا, تھوڑا سا ہوگا. یہ نام مبارک ہے, فتبارک اسم ربی کا مبارک نام ہے. غفل کو بھی لیں گے تو فائدہ ہوگا, لیکن کیا ہوگا, تھوڑا ہوگا. لیکن یہ جو باتیں سن کے سنتے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, ایسے نہیں بن گئے, وقت نکالا, محنت کی. ہاں, اس کے لیے ہم کچھ وقت نکال کر اپنے دل پر محنت کریں. ابتدا اس سے ہوگی کہ دل کے اندر ہم اس نام کو رچا بسا لیں. فتبارک اسم ربی کا, اللہ خود فرمار رہے ہیں اس میں تبرک ہے, اس میں برکت ہے, یہ برکت والا نام ہے. اس نام کو دل میں رچائیں گے برکت آئے گی. برکت یہی آئے گی, گندگی نکلیں گی, پاکیزگی آئے گی, قوت آئے گی, صلاحیت آئے گی, اطاعت کی رغبت بڑھے گی, نافرمانی سے نفرت بڑھے گی. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. یہ تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگے لکھا ہوا تصور کریں, تصور کے قلم سے لکھیں, اور اپنے ارادے سے اپنے تصور سے دل میں اس مبارک نام کی تکرار کریں اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں ایسے رچ بس جائے, تنہائیوں کے اندر بھی ایسے یاد رہے کہ ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر نام نافرمانی سے روک دے, ہمیں حرام کاموں سے روک دے. اللہ ہمیں یہ شفافت و لطافت پاکیزگی عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیں گے. اللہ اکبر. ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے ابھی جو اپنی بیماری کا تذکرہ کیا ہے، حضرت بھی فرماتے تھے اپنے خاص ساتھیوں کے حقائقاً بتا رہا ہوں، شکایتاً نہیں، یعنی اللہ سے شکایت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اس سے راضی ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عادت راسخ ہے کہ جب بیماری کا تذکرہ کرے ہر بندہ کچھ نہ کچھ مشورہ دینا اپنا فرض سمجھتا ہے، دوائی بتانا تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. معالج الحمدللہ ہمارے دیندار ہیں، اب جلدی معالج بدلتا بھی نہیں ہوں میں، تو اس لیے علاج ہو رہا ہے، تو اس کی کوئی فکر نہ کرنے کے بھی کوئی ہے کہ ہمیں کوئی علاج کی اس کی ضرورت ہے. باقی یہ بھی یقین ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، درد کی شدت تو ہے، نہ بیٹھنے میں، نہ لیٹنے میں، نہ کھڑے ہونے میں، یہ اور یہ چونکہ نرو بھی سب سے بڑی ہے، کمر سے شروع ہوتی ہے ایڑی تک جاتی ہے، تو شدت تو ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اس سے راضی ہیں، اس لیے تشویش نہیں. ہاں دعا کریں، دعا کریں، نہ اس کے لیے مشوروں کی ضرورت ہے. الحمدللہ دیندار معالج ہیں ہمارے جو کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی چیزیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرة مئات الف الف مرة. یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت، برحمتك نستغیث، اصلح لنا شأن كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد، واليك المشتكى، وبك المستغاث، وانت المستعان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم انا نسالك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.